بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام امیر، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری اس وقت کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن لیجیے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے ویانا مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مواقف کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دینے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے ملک میں مہنگائی کے تعلق سے عمران خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ بحرین کے انقلابی گروپوں کے رہنماؤں نے 11 سال کے بعد پہلی بار تہران میں اکٹھا ہو کر آل خلیفہ اور اسرائیل کے خلاف مل کر جد و جہد شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے بارے میں پیدا ہونے والے بحران کو سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے ویانا مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مواقف کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور برطانوی وزیر خارجہ لز ٹریس نے اپنی ٹیلیفونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کے حساس مرحلے میں داخل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مرحلے میں پہنچنے کو دونوں طرف کے منطقی رویے کا نتیجہ قرار دیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس گفتگو میں یمن میں ابتر انسانی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ برطانیہ یمن کے خلاف جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اس ملک میں رونما ہونے والے انسانی المیہ کو ختم کرانے کی کوشش کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی ویانا مذاکرات میں لندن کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ایران اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے ملک کی جانب سے ایران کے قرضے عنقریب واپس ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے آج بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی نے 12 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ہندوستان میں ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور مسلسل گھٹتی آمدنی کے درمیان مہنگائی نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور حکومت راحت پہنچانے کے بجائے ٹیکس لگا کر انہیں لوٹ رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی 7 برس کی حکومت میں ریاست نے ہماگیر ترقی کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے اپنی حکومت کے 7 برس پورے ہونے پر کہا کہ ان کی حکومت کے 7 برس میں ریاست میں تعلیم، صحت، بجلی اور پانی کے شعبوں میں کئی ایسے منفرد کام کیے گئے ہیں جن کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت بنتے ہی دہلی میں سب سے پہلے تعلیم کا معیار بلند کرنے پر توجہ دی گئی۔ ریاست کے اساتذہ کو ملک اور بیرون ملک کے نامور اداروں میں بھیج کر تربیت دلوائی گئی۔ اسکولوں کا بنیادی ڈھانچہ عالمی معیاروں کے مطابق تیار کیا گیا اور 20,000 نئے کلاس روم بنوائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تعلیمی اداروں میں کھیل کود کو فروغ دینے پر بھی توجہ دی اور دہلی ہندوستان کی ایسی پہلی ریاست ہے جہاں اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی کو رفاہ اور آسائش فراہم کرنے، بالخصوص بجلی، پانی اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں بھی ان کی حکومت نے انقلابی کام کیے ہیں۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے ملک میں مہنگائی کے تعلق سے عمران خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق میاں شہباز شریف نے آج احتساب عدالت لاہور میں حاضری دینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت ملک میں جتنی مہنگائی ہے اتنی ملک کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو حزب اختلاف کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بجائے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نوٹس لینا چاہیے۔ میاں شہباز شریف نے حکومت کو مہنگائی کے لیے جواب دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت پر الزام لگایا کہ اربوں کھربوں کی بدعنوانی کر کے ملکی دولت کو دونوں ہاتھوں سے حکومت لوٹ رہی ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کو ناگزیر بتایا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے پاس موجودہ حالات میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کشیدگی میں شدت کے بعد عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لہذا حکومت بھی پیٹرول مہنگا کرنے پر مجبور ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ ہم پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، لہذا قیمتوں کا بڑھنا یقینی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے کا اعلان ایسے وقت میں کیا ہے کہ اس سے پہلے اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران حکومت پر مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر پہنچانے کا الزام لگایا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی سرحدی پولیس کے کمانڈر نے دہشت گردی اور اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے شعبے میں ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کی توسیع کی خبر دی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات و تعاون کے فروغ کے ساتھ ساتھ مختلف علاقائی مسائل میں صلاح و مشورے کا عمل جاری ہے۔ اسی سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی، اسمگلنگ کے خلاف مہم اور سرحدوں کو محفوظ بنانے کے مقصد سے تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ نیز دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان اس سلسلے میں رابطے بھی قائم رہتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اپنے پہلے سرکاری دورے اسلام آباد میں سب سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ راولپنڈی کے فوج کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران کے وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ وفد میں پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی، ایران کی بارڈر پولیس فورس کے کمانڈر احمد علی گودرزی، نیز پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی کرنل مصطفی قمبر پور بھی شامل رہے۔ بحرین کے انقلابی گروپوں کے رہنماؤں نے 11 سال کے بعد پہلی بار تہران میں اکٹھا ہو کر آل خلیفہ اور اسرائیل کے خلاف مل کر جد و جہد شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بحرین کی ڈکٹیٹر اور موروثی آل خلیفہ حکومت کے خلاف برسر پیکار اس ملک کے سیاسی گروپوں اور تنظیموں کے رہنما پہلی بار تہران یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں ایک ساتھ جمع ہوئے اور آل سعود اور آل خلیفہ کی استبدادی حکومتوں کے چنگل سے بحرین کے مظلوم عوام کو رہائی دلانے کے لیے متحد ہو کر جد و جہد کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کانفرنس خطاب میں بحرینی رہنماؤں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بھی مذمت کی۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بحرین کی تحریک خلاص کے رہنما عبدالرؤف الشائب نے اعلان کیا کہ بحرینی عوام کا انقلاب اب آل خلیفہ حکومت کے حکام کو چین نہیں لینے دے گا اور ان کے جرائم کی سزا دینے کے لیے ان پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ بحرینی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اعلان کیا ہے کہ بحرینی عوام اپنے ملک میں غاصب صہیونیوں کی موجودگی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بحرینی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے آل خلیفہ حکام سے ملاقات اور گفتگو کے لیے صہیونی وزیراعظم کے دورہ بحرین پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ بحرینی قوم اس دورے کے خلاف ہے اور وہ نفتالی بینٹ کو اپنے ملک میں ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 14 فروری کے انقلابی نوجوان اور بحرینی قوم تمہارے اس دورے کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے بارے میں پیدا ہونے والے بحران کو سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ یوکرین میں تباہ کن جنگ کا امکان بھی ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پیغام پوری طرح شفاف ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاسی طریقے کا متبادل اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیف میں اقوام متحدہ کا نمائندہ دفتر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے بھی کہا ہے کہ یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی سیکرٹری جنرل نے روس کے وزیر خارجہ اور یوکرین کے وزیر خارجہ سے الگ الگ گفتگو کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کے مغربی پروپیگنڈے کے بعد حالیہ ہفتوں کے دوران علاقے میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں خبر دی گئی ہے کہ روس بدھ کے روز حملہ کر دے گا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا ہے کہ مسلم امہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی بننا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سربراہ نے یہ بات صوبہ معارب میں الجوبہ اور العبدیہ کے قبائلی وفود سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن مسلم امہ کے اندر اپنا نفوذ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے سعودی اور اماراتی حکومتوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی آگاہی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بعض افراد امریکہ اور اسرائیل کے مفسد و فتنہ پرور مبلغین کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، اک ریشا کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے خضرا، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، تمناؤں کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام امیر، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائے پروگرام کلام امیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کے متعلق تھی۔ آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے، ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہیں، اسلام کے لباس میں ہیں، اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی۔ میدان جنگ میں، جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے، یعنی وہ تیر باران کرتے رہے، تیر برساتے رہے، اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے، مولا کب تک آخر ہم صبر کریں؟ لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں، برسانے دو، کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی، نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی، اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو، امن کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا۔ سب سے پہلے ان کے داہنے ہاتھ کو قطع کیا، اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا، ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں، قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے۔ جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ نے درس دیا ہے، جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے، یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایہ یوم الجمل۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے، جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے۔ جنگ جمل، جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوج رسول کو لے کر یہاں آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے زوج رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے، آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے، انہیں قرآن دے کر بھیجا، کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو۔ لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو، اپنے فرزند کو، پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل، تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا، مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا، میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا، نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے، آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے، میدان جنگ کا ہے، اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے، تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آر اللہ جمجمتک، تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو آریہ دے دینا، یعنی اپنے کاسہ سر کو، اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خدا بند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں، ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو عہدہ ہے، یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو، یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے، اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائیں۔ ان عملک لیس لک بطعمہ، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے تومہ نہیں ہونا چاہیے۔ تومہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے تومہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنا اپنے مقاصد تک پہنچے، بلکہ کیا ہے، وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا کا تقوی اختیار کر، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوقک، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نجل البلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے کہتے تھے کہ تجھے مجھے حساب دینا ہے، لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے، لہذا تو ایسا نہ سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی تیرا محافظ نہیں ہے، کوئی تیرا محاسب نہیں ہے، تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لیس لک ان تف تا فی رعیتن، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے، کہ تو استبداد سے کام لے، کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے، اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے، ان کو دباؤ ڈالے، یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا۔ دیکھیں یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اس میں بھی ایک ظرافت ہے، ایک نزاکت ہے۔ رعیت رعایا سے آتا ہے، رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات، یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے، نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے۔ ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے، وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ ولا تخاطر الا بوثیقہ، اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو خاطر، یعنی خطر، خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو، لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے، ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس کے لیے، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو، جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو، ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا۔ ولا تخاطر الا بوثیقۃ وفی یدک مال من مال اللہ عز وجل، اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے، کسی میرا نہیں ہے، نہ ہی تیرا ہے، نہ ہی عوام کا ہے، بلکہ مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال، یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا، اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ، اے اشد تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا یہ مال اللہ ہے، مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے تومہ نہ سمجھنا، اسے وسیلہ نہ سمجھنا۔ السلام علیکم۔
ناظرین، یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے، مختصر گفتگو کریں گے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے، یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدت، اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے، اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں، یہ وہ جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں، اور جس کے پاس مال دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام والمقل غریب فی بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزہد ثروة والورع جنة۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته۔ مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر. لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے, یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں, میں غنی انسان ہوں, تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل. یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے, امیر انسان ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدتہ, کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے, یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے, یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ امام ایک سوشل فیکٹ جو ہے, فیلڈ فیکٹ جو ہے, اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھیے, سوشلی اگر آپ دیکھیں, اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو, ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو, لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو, یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے. ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو, ہماری زندگی میں اس کے اگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے, کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر, تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی. لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس سٹیٹس کے اعتبار سے, کیونکہ اصل میں تو غریب ہے لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے, کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے, کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے, سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے, تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے, دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے. تو کأنہ ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا, غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا. غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو. آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفت. ابھی تک کے جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی آجزی, انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کر رہی تھی. سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی, یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے, ایک آجزی ہے, ایک کمی ہے اس کے اندر. لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی, مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے, کمزور ہے, لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں, یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں, یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے, دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے, کیونکہ یہ عجز ہے لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے, ایک بلا ہے. اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر بھی, کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے, ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے, عاجز کس معنی میں کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو, پاور نہ ہو, تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے, ایک آفت ہے. اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے, جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے, اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے. بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا, اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین, امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ ہر یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہاں انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جتنا ممکن ہو یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے, ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں, جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.